الضحى 29 شعبان المكرم 1427 ہجری مطابق 22 ستمبر سن 2006 عیسوی 29 شعبان میں نے مغرب کے بعد کا اعتبار کرتے ہوئے کہا ہے. دن میں 28 تاریخ تھی, کل 29 ہوگی. 30واں پارا سورہ عادیات شریف یعنی والعادیات ضبحا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا فأطرن به نقعا. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وإن على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم يومئذ لخبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله پناہ چاہے میں شیطان عرب سے. اللہ کے نام سے شروع, بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ عادیات شریف, سورہ عادیات شریف یہ ایک قول میں مکی ہے اور ایک قول میں مدنی ہے. اس میں ایک رکوع اور رکوع 11 آیتیں 11 آیات 40 کلمے میں 40 ورڈز اور 163 حروف ہیں, 163 لیٹرز ہیں اس کے اندر. یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے, دونوں قول نقل کیا گیا ہے اس کے بارے میں. حضرت ابن مسعود, حضرت جابر, حضرت حسن، حضرت عکرمہ اور حضرت عمر، اتنے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت مالک اور حضرت قتادہ، اتنے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ سورہ والعادیات شریف کا کرائیٹیریا بالکل وہی ہے جو سورہ اذا زلزلت الارض کا تھا، اور وہی انداز، انہی باتوں کے بارے میں ڈسکشن، تھوڑا سا فرق ہے کہ سورہ اذا زلزلت الارض کو شرطیہ رکھا گیا تھا، کنڈیشنل رکھا گیا تھا، سورہ عادیات شریف کو قسمیہ رکھا گیا ہے۔ وہاں کچھ باتیں راوی شرط بیان کیا گیا تھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین جوڑ دی جائے گی اور جو کچھ زمین کے اندر ہے زمین اٹھا کر کے اس کو پھینک دے گی، تب کیا ہوگا؟ انسان اس وقت کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو، کہ زمین آج ساری پرانی خبریں بتا رہی ہے، کہ اس کی شرط کی جزا بتائے تھے۔ اس سورہ عادیات شریف کے اندر چار پانچ قسمیں ذکر کی گئی ہیں پہلے، اور ان قسم کے بعد پھر جواب قسم بیان کیا گیا ہے۔ جواب قسم بڑا خوفناک ہے، انسان اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے، اللہ ہی تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہے تو اسے اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ جتنا دیتا ہے اتنا ہی ناشکرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جتنا نوازتا ہے اتنے ہی ناشکری کرتا ہے، لیکن جس دن اس نے اپنی رسی کو کھینچنا شروع کر دیا تو اس وقت پھر اسی زبان پر سوائے اس حمد و تعریف کے کچھ نہیں رہتا۔ آپ خود دیکھیں اور جائزہ لیں، امیر تھا تو امیر تر ہوا، پھر امیر تر سے امیر ترین، امیر تھا تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا، امیر تر ہوا تو خالی جمعہ تک آج، امیر ترین ہوا تو عید اور بقرعید کی نماز وہاں پڑھنے جاتا ہے جہاں ہر چیز زندگی کی لگژری طور پر پرووائڈیڈ ہو، حج بھی کر لیتا ہے کبھی کبھی، حج کرنے جاتا ہے تو امریکن پاسپورٹ پر جاتا ہے، اس لیے کہ امریکن پاسپورٹ کی بڑی ویلو ہے، منا میں ایئر کنڈیشن ٹینٹس کو ملتے ہیں، لگژری اس کو کار دی جاتی ہے، اچھے قسم کا اس کا معلم ہوتا ہے، حکومت ناز برداری کرتی ہے، ایئرپورٹ پر امیگریشن جلدی کلیئر ہو جاتا ہے، کوئی اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے، چلا گیا، حج کرنے گیا یا پکنک کرنے منانے گیا تھا، یہ تو بعد میں پتا چلے گا۔ تو انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی نا، اگر دماغ میں آپ کے ہو، ہمارا رشتہ مٹی سے بڑا مضبوط ہے، مٹی سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر انسانیت ترقی کرے گی، خلوص پیدا ہوگا، تواضع پیدا ہوگی. سدھرا ہوئے کم کرو، دیکھو آواز خراب ہوئی، انکساری پیدا ہوگی. اور مٹی سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا جائے گا تو ہمارے اندر شیطنت پیدا ہوگی، فرعونیت پیدا، نمرودیت پیدا ہوگی، ابو جہلیت پیدا ہوگی. یہ فطرت کا اصول ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جب وہ امیر تھا تو اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا جو امیر تر ہوا، اب اس کو اوابین بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاشت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اشراق بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تہجد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جب ترین ہو گیا تو پھر اس کو اس قدر ڈرنا چاہیے، اتنا ڈرنا چاہیے کہ اس کی سانس نکلے تو ڈر سے، دل کی دھڑکن اٹھے تو اللہ کے خوف سے، مگر یہ نہیں ہو پاتا. جب امیر ترین ہو گیا تو اب وہ کیا کرتا ہے، ناچ گانوں کے شوز میں پارٹیسپیشن کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ناجائز تعریفیں کریں، اس کی واہ واہ زیادہ ہو. کمیونٹی میں جب وہ نکلے تو لوگ چار آدمی احترام سے اس کو دیکھیں. اللہ کی بارگاہ میں اس کی سرخروئی ہو کہ نہ ہو، اس کی فکر اس کو نہیں رہ گئی ہے. آئے بس بند. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رسپیکٹ فل، عزت و وقار والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اس کی بارگاہ کرم میں امیر و غریب کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں دلوں کے نور کی وہ کیفیتیں لازمہ دیکھی جاتی ہے کہ جس میں تقوی کا حسن و جمال جھلکتا ہو. تو قرآن نے اس کو یہاں بتایا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے. ہیلتھی ہے تو غلط کاریاں کرتا ہے، بری بری جگہوں پہ جاتا ہے، اور جب ٹریٹمنٹ کے بعد پتا چل گیا کہ اس کے لنگس کے اندر کینسر ہے، اب ہر مسجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھواتا ہے اور خود بھی روتا ہے نا. تو اللہ نے جب ہیلتھ دی تھی تو ہیلتھ کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے. اللہ نے جب دولت دی تھی اس دولت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جا چاہیے تھا. ایک بات یاد رکھیں کہ خالی پیسے ہی کی بنیاد پر انسان کا حساب نہیں، اس کی صحت، اس کا حسن و جمال، اس کی طاقت، اس کی عزت، اس کی سیاسی بصیرت، سیاست میں اس کا معیار، اس کا قد، لوگوں کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، ان سب کے تعلق سے انسان ناشکرا ہے. ان سب کے تعلق سے اسی کو قرآن نے اس کو بتایا ہے. اور اخیر میں اس سورے کا جو آخری حصہ ہے وہ یہی ہے، ایک بات جان لو، بہت زبردست یعنی زور دینے والی بات قرآن نے کہا ہے. ایک آدمی کسی نیک کام میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، لوگ اس کا نعرہ لگا رہے ہیں، لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں، محبت سے جھک کر کے ملتے ہیں، اگر اس کے دل کی داخلی کیفیت، انٹرنل سچویشن اگر ریئلی یہی ہے کہ وہ نام و نمود نمائش سے بے نیاز ہے، سبحان اللہ. لیکن اگر یہ ہے کہ بظاہر کہہ تو رہا ہے نا مجھ کو نام کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اندر چاہتا یہ ہے کہ میرا نام بہت زیادہ لیا جائے، تو قرآن کہتا ہے نا سبحان اللہ. وحصل ما فی الصدور, قیامت میں جو جانچ ہوگی نا وہ صرف ظاہری عمل کی جانچ نہیں ہوگی, وہ باطن کی بھی جانچ ہوگی, انسائڈ جو ہے اس کی بھی جانچ ہوگی, اور اس کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ صورت اپنے اعتبار سے اس قدر, یعنی اس قدر دلوں کو لرزا دینے والی ہے جس کا کوئی حد نہیں. اب پہلے چار پانچ آیتوں کا ترجمہ سنیے. والعادیات ضبحا, قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی. ابھی سمجھا رہا ہوں, ذرا سا مشکل ہے, بہت مشکل, یعنی یہ سورت پاک ہے. فلیات قدحا, پتھروں سے آگ نکالتے ہیں. سم مار کا, سم کہتے ہیں گھوڑوں کے پیر کا نیچے, جس کو کھر بولتے ہمارے یہاں. فل مغیرات, پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا, وقت غبار اڑاتے ہیں, جو حملہ کرتے ہیں تو اس سے غبار اڑنے لگتا ہے, ڈسٹی ہو جاتا ہے پورا انوائرمنٹ, فضا بالکل گرد گرد بن جاتی ہے. فوسطنا به جمعا, پھر دشمن کے بیچ لشکر میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں, قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں تو سینے سے آواز نکلتی ہے, نمبر ایک. قسم ہے ان کی پتھروں سے کھر اور سم مار کر کے آگ نکالتے ہیں, نمبر دو. قسم ہے ان کی کہ صبح کو اٹیک کرتے ہیں, تاراج کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, نمبر تین. قسم ہے ان کی پھر ان کے کھروں سے غبار اڑتے ہیں, نمبر چار. اور قسم ہے ان کی پھر دشمن کے بیچ پہ جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں. یہ پانچ قسم ایک ساتھ بیان فرمائی ہے اللہ. اب اس کے بعد جواب قسم بیان کیا جا رہا ہے. قسم اس کی, 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 اللہ پانچ قسمیں یاد فرماتا ہے. اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قسم کیوں یاد کی جاتی ہے, آدمی قسم کیوں کھاتا ہے. سامنے والی چیز کا امپورٹنس, اس کی ویلو, اس کی اہمیت, اس کا معیار ظاہر کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, تب جا کر کے قسم کھائی جاتی ہے. ہاں جی, پرسوں رمضان ہے, ریلی قسم خدا کی پرسوں رمضان ہے, پتہ چل گیا کہ رمضان مبارک کا امپورٹنس ظاہر کر رہا ہے نا. تو اتنی قسموں کے بعد جواب قسم کیا ہے, وہ ایک آیت پڑھ لیے خالی بس. کیا؟ ان الانسان لربه لکنود, بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ عجیب سی بات ہے صاحب, یہ عجیب سی بات ہے. اتنی قسموں کے بعد کہنا کیا ہے کہ آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے؟ بتائے لگتا ہے کہ کوئی اہمیت کی بات نہیں, لیکن ابھی میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ بہت ہی اہمیت کی بات ہے, بہت اہمیت کی بات ہے. دنیا کا معیار یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھلائی کرتا ہے تو جب جب وہ شخص جس کے ساتھ بھلائی کی گئی ہے, جب جب بھلائی کرنے والے کو دیکھے گا, ہاتھ اٹھا کر السلام علیکم, ہاتھ اٹھائے گا نا السلام علیکم. اگر حیدرآباد والا, ہمارے حیدرآباد دکن والا ہے, تو فرشی سلام کر کے آسمان پر اٹھائے گا السلام علیکم. ان کی عزت, اس کے احترام میں کوئی دبی چھوڑے گا, احترام اتنا کرے گا. ایک چھوٹا سا جی کام کیا تھا, چھوٹا سا کام تھا, کوئی بڑا کام نہیں, مگر وہ رب کریم جو کائنات کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, حاکم بھی ہے, حاکم اعلی بھی ہے, سلطان بھی ہے, شہنشاہ بھی ہے, محیی ہے, ممیت ہے, زندہ فرمانے والا, موت کا فرمانے والا, صحت, سب کچھ وہی دیتی ہے, تو کیا اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا؟ اب نعمتیں گن ڈالو اس کی, قرآن کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. ہم تو بڑے سستے چھوٹ گئے ہیں بھائی، یقین کر لیجئے بہت سستا ہمارا سودا ہے. یہ ہمارے آقا کا احسان کرم ہے، حضور کا بہت بڑا فیضان و احسان ہے، بہت سستے چھوٹ گئے ہیں. سنو حدیث کا واقعہ، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے 400 سال ایسی عبادت کی ہوگی کہ جس عبادت میں سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی دوسرا خیال اس کو کبھی آیا ہی نہیں ہوگا. ایسی عبادت، ہم لوگوں کا خیال کیا ہے، ادھر جیوں نیت باندھی یاد آ گیا کہ صاحب وہ بل ابھی بھیجا نہیں ہے، ہے نا، لائٹ کا بل نہیں بھیجا، نہیں بھیجیں گے تو کٹ جائیں گی لائٹ. اب جلدی سے نماز پڑھو، سیدھے جا کر کے پہلے چیک کاٹ کر کے ڈپوزٹ کرو، اگر ٹائم کم ہے تو چلے جاؤ فیسٹا یا رینڈل میں یا کروگر میں جمع کر کے آ جاؤ. شروع اس بندے کا حال یہ تھا کہ 400 سال تک سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی نفس و نفسانیت، شیطان و شیطانیت کا کوئی تصور اس کے پاس نہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میرے کرم و احسان سے، میرے فضل سے، میری عنایت سے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر. اب وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تو اپنی عمر کے مکمل حصوں میں سوائے تیری عبادت کے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور وہ بھی اتنی بے لوث عبادت کہ تیرے علاوہ کوئی اور خیال تک میرے دماغ اور ذہن میں نہیں آیا. تیرے کرم کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے عمل کے بدلے جنت میں جا سکتا ہوں. بس حکم الہی ہوگا، میزان عمل لگا دو، جس میں وزن، جس میں عمل وزن کیا جائے گا، عمل تولے جائے گا. ایک طرف اس کی 400 سال کی عبادت، بےوس عبادت، مخلص عبادت رکھی ہوئی، اور ایک طرف اس کی ایک آنکھ رکھی ہوئی ہے. بس جب تولا گیا تو آنکھ کا پلہ اتنا جھک گیا اور عبادت کا پلہ اتنا اٹھ گیا کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، کوئی مناسبت نہیں. اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے تو صرف میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا ہے، چکھ میں نے تجھے دی تھی نا، وہ بھی ایک آنکھ کا تو نے حق ادا نہیں کیا ہے، تو اور دوسرے جو جسم کے حصے ہیں ان کا حق کہاں گیا؟ اب میرے انصاف و عدل کی بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈال. سن رہے ہیں نا، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب دعا مانگو نا تو یہ مانگو اے اللہ اپنا کرم عطا فرما، ہم تیرے کرم، تیرے فضل، تیرے احسان، تیری نوازش، تیری عنایت کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم تیرے عدل سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ دعا مانگنا ہمیشہ، یا اللہ ہم تیرے عدل سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیرے فضل کے متلاشی ہیں. دیکھو جب فضل فرمائے گا نا تو بڑے بڑے مجرموں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا، اور جب عدل فرمائے گا تو بڑے بڑے زاہدوں کو جاننا بھی پھینک دے گا. اس لیے اس کے عدل سے ہمیشہ بچتے رہو اور اس کے فضل کو ہمیشہ تلاش کرتے رہو. آئے گا سمجھ میں؟ پھر وہ فرشتے کھینچ کر کے اس کو جہنم میں لے چل رہے ہوں گے، اب مڑ مڑ کر کے بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا. رب کریم فرمائے گا واپس لاؤ اس کو، کیوں مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ عرض کرے گا الہ العالمین تیرے فضل کا محتاج ہوں، تیرے کرم کا محتاج ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری عنایت کا محتاج ہوں. مالک مولا حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. تو جب بندہ ایک آنکھ کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو دنیا کی یہ پھیلی ہوئی ساری نعمتیں، وہ انتہد دو نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہتے ہیں ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو اتنی قسموں کے بعد یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جھجھوڑ دیا جائے اس کے ضمیر کو، اس کے دل کو، تاکہ
اب ہماری دیکھیں کمزوریاں، دیکھیں انسان مسلمانوں کی کمزوری بیان کر رہا ہوں میں. انسان یہ چاہتا ہے، آج کل کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزرے مگر اس سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے. اور اسپیشلی امریکہ میں رہنے والے لوگوں کا تو حال اتنا خراب ہے جس کا کیا فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر یہاں پہ ایک اتنا غلط کانسیپٹ مسلمانوں کو مل رہا ہے. اسپیشلی جو قبل و خط پرانے آئے تھے، کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا، لیکن جو یہاں نسلیں جو پروان چل رہی ہیں نا، ان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ ہمارے سے پوچھنے کا کسی کو حق ہے، نہ کسی کے ہمارے اوپر چل سکتے ہیں، نہ ہم کسی کے سامنے جواب دیں. اور یہی وہ سچویشن ہے کہ جس کی بنیاد پر امریکہ میں اسلام کا کوئی فیوچر تو کچھ بھی کہہ رہے، لیکن میرے نزدیک کوئی فیوچر اس کا نہیں. امریکہ میرے نزدیک اسلام کا کوئی فیوچر نہیں. میں بار بار کہہ بھی چکا ہوں تقریروں میں اپنے کہ ہم لے کے آئے تھے، میں ایک عالم ہوں ماشاءاللہ، عالم ہوں، میں اپنے بچوں کو اسلام کتنا ڈیلیور کر سکا ہوں یہ میں جانتا ہوں. اگر میں نے مان لیا 50% کیا، 100 تو نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہے. اب میں اگر 50% ڈیلیور کروں گا تو اس کے بعد وہ تو عالم نہیں نا، تو اب اپنے بعد بائی نسل کو کتنا اسلام ڈیلیور کریں گے، وہ کتنا دیں گے؟ 25 مائنس ہوا، لیکن اس کے بعد کی جو نسل آئے گی وہ کہاں جائے گی؟ وہ بنے زوری گئی کہ نہیں گئی، مائنس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ باتیں لوگ نہیں سوچتے. تو یہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، ہم آزاد ہیں، اس آزادی کے تصور نے بہت ساری برائیوں کو جنم دے دیا ہماری اس کمیونٹی کے اندر. اب آپ دیکھو ہم لوگوں کے یہاں جو ماحول تھا، صبح کے وقت ماں باپ کے احترام و عقیدت میں، دادی دادا کے احترام و عقیدت میں، گھر کا ہر چھوٹا بچہ ڈرتا تھا نہیں اٹھیں گے تو ابو ڈانٹ دیں گے، امی ناراض ہو جائے گی، دادا نہیں بولیں گے. یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ناراض ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کا بیٹا جو ابھی 11 سال کا ہے، وہ کہتا ہے جب 18 کہوں گا تو اپنے رینٹل مکان لے کر کراؤں گا، میں آپ ساتھ نہیں رہوں گا. اب بھی سے بولتا ہے 11 سال کا ہے وہ. یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ حد سے زیادہ رونے کا مقام ہے، یہ حد سے زیادہ رونے کا مقام ہے. تو جب تک انسان یہ تصور نہ کرے کہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوگا، اس وقت تک اس کے سامنے اس کے دماغ میں خرافات، بےہودگی، تفاوت، سرکشی، شیطنت، نمرودیت جنم لیا کرتی ہے. اور جب وہ محسوس کرے گا کہ کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو 1000 برائیوں کے اوپر فوراً پابندی لگ گئی. اسی لیے اسلام کا کتنا خوبصورت تصور ہے، ملاحظہ فرمائیے. اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ ہر قوم کا ایک امیر ہونا چاہیے، کہ ساری قوم اس امیر کے سامنے جواب دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس رات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس رات میرا کوئی امیر نہ ہو. فرماتے ہیں کہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا فاسق کیوں نہ ہو، مگر میں اپنے اوپر چاہتا ہوں. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ جب ہمارے اوپر کوئی امیر ہوگا، اور امیر کا درجہ قوم میں اتنا عظیم الشان ہوا کرتا ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں. امیر کا اسٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے، امیر نائب رسول تصور کیا جاتا ہے. ہر شخص کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو جب بندہ جواب دہی کے بارے سوچے گا تو مجھ کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور خود سوچے گا مجھے اللہ کے بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. تو بتائیے برائیاں جڑ سے کتر گئی کہ نہیں کتر گئی؟ باقی نہیں برائیاں. اور جب یہ تصور ختم ہو تو پھر جو چاہو کر لو. اسی لیے فارسی کا شعر ہے، بے حیا باش خچے خائی کن، بے حیا بن جاؤ جو چاہو کرتے رہو. تو ان الانسان لربہ لکنوت، انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے فیضان و فضل میں رہتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے. غیر مسلم کو چھوڑ دیجیے، مسلمان اگر اپنا محاسبہ کرنا شروع کرے تو میرا عقیدہ اور میرا ایمان، میرا یقین کہتا ہے کہ ہم اپنے عہد ماضی کو واپس لا سکتے ہیں، اپنے عہد ماضی کو. دوپہر میں تقریباً بتایا تھا نا کہ مجھ سے کسی شخص نے فون کر کے وہ میرا انٹرویو لے رہا تھا. میں نہیں سمجھا کہ انٹرویو، میں نے کہا بھائی لوگ مسئلہ پوچھتے ہی رہتے ہیں، وہ مسئلہ پوچھ رہا ہوگا. تو جب تو تین چار کوشچن کیے تو میں نے کہا کہ میرا انٹرویو لے رہے ہو کیا؟ تو ہنسنے لگا وہ. اس نے کوشچن کیا تھا کہ جو پوپ بینڈکٹ پوپ بینیڈکٹ نے جو کہا ہے معاذ اللہ حضور کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں رہے، استغفر اللہ رب العالمین، اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا دراصل یہ اسلام کے مطالعہ نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسلامک اسٹڈی نہ کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور اگر اس نے اسلام کی اسٹڈی کی بھی ہے تو اسلامک آتھرس کی کتابیں نہیں پڑھی. مستشرقین نے جو کچھ لکھا ان کو پڑھا ہے اس نے. یورپ اور امریکہ میں جو تاریخیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اسلام کی، اورینٹلسٹ جس کو بولتے ہیں مستشرقین، تو اس نے مستشرقین کی کتابیں پڑھی ہیں، اورینٹلسٹ کی کتابیں پڑھی ہیں. کسی مسلمان آتھر کی کتاب پڑھنی چاہیے تھی، تب اس کو پتا چل جاتا کہ حضور کے بارے میں کہ وہ کیا لے کر کے آئے. دہشت گردی لے کر کے آئے کہ نظر نظر، سانس سانس، پیار اور شبنم کی خیرات بانٹنے میں تشریف لے گئے. پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سنیں، یہ المیہ ہے کہ ہم تو غیروں کی شکایت کر دیتے ہیں لیکن اپنی شکایت ہم کبھی کسی سے نہیں کرتے کہ ہمارے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، اپنا عیب کسی کو نظر نہیں آتا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سنو، اسلام کتابوں میں ہے، اور جو مسلمان آج کل ہے نہیں، جو مسلمان آج کل اپنی پریکٹیکل لائف رکھ رہا ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اسلام کتابوں کے اندر بند ہے. اگر وہ اسلام جو کتابوں کے اندر بند ہے مسلمان اپنے اوپر نافذ کر لے تو یہ زمین خوشگوار ماحول پیدا کر سکتی ہے، بہت ہی خوبصورت ماحول پیدا ہو جائے. کتابوں کا اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. ہم چکر یہ پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی کے اسلام کو کتابوں میں رکھ کر کے کتابوں کے اسلام کو بدل دیں، یہی چکر چل رہا ہے، یہ صورتحال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانچ عظیم قسم کی قسم یاد فرمانے کے بعد صرف اتنی سی بات، انسان بڑا ناشکرہ ہے، پتا چلا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی خوفناک حقیقت ہے جو اس کے انسان کے ضمیر کو جھجھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو یاد فرمایا ہے. اب ان پانچوں میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کو ملاحظہ فرمائیے. پہلے ایک ایک لفظ کا ذرا معنی سمجھیں، بڑی زبردست تفسیر اس کی بیان، لغوی ڈکشنریکل اس کا جو معنی بیان فرمایا گیا ہے. عادیات، یہ کہتے ہیں دراصل عدبن عربی میں بولتے ہیں دوڑنے کو، جریون بھی بولتے ہیں عربی میں دوڑنے کو، جرا زیدن زید دوڑ گیا، ادا زیدن زید دوڑ گیا، دو لفظ استعمال. والعادیات ضبحاً، عادیات، الجاریات بسرعت، تیزی کے ساتھ دوڑنے کو عادیات کہتے ہیں. اور ضبحاً کہتے ہیں جب گھوڑا دوڑتا ہے، دوڑنے کے بعد جب ٹھہرتا ہے یا دوڑتے وقت اس کے منہ سے ایک آواز نکلتی جو ہینانے کے علاوہ ہوتی ہے، جو اس کے سانس کے نشیب و فراز کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، اس آواز کو ضبحاً بولتے ہیں عربی میں. یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے یہاں پہ. والعادیات ضبحاً، یہ مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. الموریات قدحا. موریات کہتے ہیں الایراء اخراج النار، جب ان کے پیر پتھروں سے لڑتے ہیں تو پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کی قسم مراد ہے. پھر کہا فل مغیرات سبحان. مغیرات اغار یغیر معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، اغار علی عدو، دشمن کے اوپر اٹیک کرنا، حملہ کرنا. صبح کے وقت فاثرنا به نقعا، پھر اثرون کے معنی ہوتے ہیں غبار اڑانا. فاثرنا به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. اب معنی سمجھ میں آ گیا، مجاہدین کے گھوڑوں کی فضیلت، مجاہدین کی فضیلت، مجاہدین کے گھوڑوں کی حرکات و سکنات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ اس کو قسمیہ یاد فرما رہا ہے. اس سے پتا چل گیا کہ مجاہدین کی جب گھوڑوں کی فضیلت یوں اللہ بیان فرماتا ہے اور اس کو بطور قسم یاد فرماتا ہے تو پھر مجاہد کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. اسی لیے ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. ایک وہ مجاہد جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا راتوں کو جگا کرتا ہے، اپنے اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے وہ راتوں کی نیند کو قربان کر چکے. ایک وہ آنکھ اور دوسری وہ آنکھ کی جو رات کی تنہائی تاریکیوں میں اپنے مولا کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو سوچ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں رویا کرتی ہے. یہ دو آنکھیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں آنکھوں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو جب یہ مجاہدین، یہ کیوں، اس سے پہلے بتایا میں نے کہ چونکہ یہ آیت کریمہ دراصل، یعنی جو ابھی تشریح میں نے کی ہے، اس تشریح کے حوالے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ سورت مکی کے بجائے مدنی ہی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ زمانے قیام مکہ، ہجرت سے پہلے جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جہاد کی فرضیت اتری ہی نہیں تھی لوگوں کے اوپر. جہاد کی فرضیت تو ہجرت کے بعد اتری ہے، جب اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوا اور مدینہ منورہ مسلمانوں کو ایک کیپٹل ملا، ایک مرکزی جگہ مل گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، اب کفار و منافقین سے جہاد فرمائیے، ان پر سختی کیجیے، اس لیے کہ آپ کے اوپر بڑی سختیاں اس سے پہلے کر چکے ہیں. تو جہاد کا حکم اس وقت فرض ہوا تھا ان کے اوپر. تو یہ کیفیت جان کی جا رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حضور جب بھی جہاد کے لیے نکلتے اور کمان حضور خود اپنے دست کرم میں رکھتے، تو اللہ کے رسول کبھی یہ نہیں بتلاتے تھے کہ تمہیں جانا کہاں ہے. جہاد کے اصولوں پر جب کتاب آپ پڑھیں تو اللہ کے رسول کا ایک ایک عمل دنیا کے بڑے بڑے جرنلوں کے لیے مینار نور ہے. حضور کبھی اپنی زمین پر جنگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ سب اصول جنگ کی باتیں کر رہا ہوں. اسی لیے جتنی بھی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں، مدینے میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی ہے. سب سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پر دو جنگوں میں تھا مدینے کی حوالے سے. نمبر ایک غزوہ احد، جو مدینہ منورہ سے بالکل قریب لڑی گئی، مدینے میں نہیں لڑی تھی، مدینے سے قریب شہر مدینہ سے 2 یا 3 میل کے فاصلے پر غزوہ اوت پڑتا ہے، جبل اوت پڑتا ہے، اور دوسری غزوہ احزاب ہے کہ جس میں مسلمان محصور ہو کر کے جنگ کر رہے تھے، خندق کھود کر کے جنگ کر رہے تھے، یہ 2 جنگیں تھیں. ان دونوں کے علاوہ بقیہ جتنی جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں اپنی زمین پہ نہیں لڑی. آج کے اس ترقی یافتہ دور کا کہ جنگی پالیٹکس، وار پالیٹکس کو اگر آپ ملاحظہ کریں، سیم اسی کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، اسی پر عمل کیا جا رہا ہے. اپنی زمین پر جنگ مت لڑو، اس لیے کہ اپنی زمین پر جنگ لڑنے کے بعد اگر شکست کھائی تو تم ہارنا ہو جائے گا. دوسروں کی زمین پر جب تم جنگ لڑو گے تو اگر تم شکست بھی کھاؤ گے تمہارا ملک محفوظ رہے گا. یہ بات نمبر 2. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کمان سنبھالتے تو حضور کبھی بھی نہیں بتلاتے صحابہ سے کہ تم کو فلاں جگہ جانا ہے، چلو ہمارے ساتھ بس. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں، انٹیلیجنس ہر ایک کے، ہر قوم کے ہوتے ہیں. اگر صحابہ کرام سے حضور بتا دیتے، دماغی ہے گفتگو میں بعد بھی کسی سے اپنی بات کہہ دیتا، اور جاسوس جو ہوتا ہے وہ دشمن بن کر کے نہیں، دوست ہی بن کر کے سامنے رہتا ہے. اس بنیاد پر حضور کبھی بھی اپنے اس جنگی حکمت عملی کو ظاہر نہیں فرمایا کرتے. اسی بات اصول جنگ سے حضور کے کہ حضور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور جب صبح کا وقت قریب ہوتا تو حکم دیتے کہ تم فلاں وادی پر جاؤ، وہاں پہ اٹیک کرو. لیکن یاد رکھنا کہ اگر وہاں سے آزان کی آواز آئے تو خبردار، کبھی اس پر حملہ نہیں کرنا. جس بھی وادی سے آزان کی آواز آتی وہاں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے. شدخوں مارنا جس کو بولتے ہیں، جس کو آج کل گوریلا جنگ کہتے ہیں، یہ گوریلا جنگ تو اسلام مسلمانوں نے سکھائی ہے. دنیا کہاں جانتی تھی جنگ کسے کہتے ہیں، جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. ہر فیلڈ میں اسلام کی چھاپ پڑی ہوئی ہے. لیکن کیا کیجیے گا، میں اسی لیے تو میری باتیں آپ لوگ اس وقت ریئلائز کرو گے جب ایک وقت گزر چکا ہوگا. یقین کیجیے اس وقت. آج کل کمان کیا ہے وہ تو آپ جان ہی رہے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بہرحال یہ اصول سے تھا حضور کی. فاثرنا بھی ناکان، پھر جب مجاہدین کے گھوڑے حملہ کرتے ہیں غبار اڑتا ہے، اب اندازہ لگایا یار اس غبار کی سمجھ میں جانچ کروا رہا ہے. فوسطنا بھی جوان، ان مجاہدین کا حال یہ ہوتا ہے کہ اندر تک دشمن کے لشکر میں اندر تک گھستے چلے جاتے ہیں. جنگی وصول، اس زمانے میں طیارے تو ہوتے نہیں تھے، پرواز کے ذریعے ہم زمینی لڑائی ہوا کرتی تھی، اور صحیح معنی مردانگی کا جوہر زمینی لڑائی ہی میں دیکھنے کو ملتا تھا. آج کل کی لڑائی تو مردانگی لڑائی نہیں. تو ہوتا کیا تھا، ایک حصہ سب سے آگے ہوتا، اس کو مقدمہ بولتے، سب سے آگے والا ہوتا. فوج کو اتنے ڈیویژنوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، سب سے پہلے والا جو ہوتا وہ مقدمہ ہوتا، اس کے بعد ایک حصہ ہوتا رائٹ سائڈ پر، اس کو میمنہ بولتے، اس کے بعد ایک حصہ ہوتا لیفٹ سائڈ پر، اس کو میسرہ بولتے، اس کے بعد ایک حصہ ہوتا بیچ پر، اس کو قلب بولتے، اور اس کے بعد ایک ٹکڑی ایسی ہوتی جو پیچھے ایک دم ہوتی بالکل سیف رہی، اس کو عقب بولتے. وہ صرف اس لیے ہوتی تھی کہ اگر جنگ کا نقشہ کچھ نیچ اونچ ہونے لگے تو وہ بالکل سیف ہے، وہ اچانک آ کر کے حملہ کرتی تھی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فوجوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیتی تھی. چھپانے کے بعد جنگی چال ملاحظہ فرمائے، چھپانے دشمن سمجھتا کہ اپنے دشمن کو پیچھے ڈھکیلتے چلے جا رہے ہیں، اور مقدمہ قبر مل جاتا، قلب عقب میں چلا جاتا، میمنا اور میسرا سمٹ کر کے قلب میں آ کر کے مل جاتے ہیں پیچھے، یا پھر ایسا ہوتا کہ میمنا کہیں الگ ہو جاتا، میسرا الگ ہو جاتا، چھپ کے کہیں گاؤں بیٹھ جاتے، قلب ہوتا ہوتا اور وہ ختم آتے، پیچھے ہٹنے لگی فوج، پیچھے ہٹنے لگی، جب سامنے دشمن کی فوج میمنا اور میسرا جو کبھی ان گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ضبط آ جاتی، پیچھے گر کر بعد تباہ خبر کر دیتا. یہ حضور کی سب جنگی حکمت عملی تھی، حضور کی حکمت عملی تھی. تو کیا کہا کہ فبسط میں نہیں جمع ان مجاہدین، کہا یہ ہے کہ دشمن کے لشکر کے پیٹ رہے ہیں، اب اڈا لگاؤ. میں کہتا ہوں یار کہ اسلام ہم کو ملا ہے نا، ہم کوئی قدر نہیں کر رہے، بالکل قدر نہیں کر رہے، بے محنت کے اسلام ہم کو ملا. اسی حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے رسول کی طرف سے آزان پڑھا کرتے تھے، مؤذن رسول یہ بھی حضرت بلال حبشی کی طرف سے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے. حضور ایک بار جہاد میں تشریف لے گئے تو آپ کو مدینے کا گورنر بنا کر کے تشریف لے گئے تھے، مدینے والی گورنر بنائے گئے. پھر ان کی خواہش ہوئی رسول اللہ میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. سوچ لیجیے، آنکھ نہیں اور جہاد میں جانے کا شوق. بات کیا تھی کہ اسلام نے روح کو اتنا کلین کر دیا تھا کہ شیشے سے زیادہ وہ جھلکتا تھا، جھلکتی تھی، اتنا کلین کر دیا تھا کہ ہر صحابی چوتھے شہادت میں مچلا تھا. باتیں کو روک کر کے میں ایک اور باتیں سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بیٹے اور بڑے عظیم الشان صحابی رسول، عاشق رسول ہے کہ یعنی سانس بھی لیتے تو کوشش کرتے کہ ہماری سانس اسی طرح نکلے جس طرح رسول اکرم سانس لیا کرتے تھے. یہ عشق کا حال تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں شریف ہوئے، فتح ہوئی، مسلمانوں کو مسلمان واپس تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور سخت معاوضہ کیا، تم کیسے زندہ بچ کر کے چلے آئے؟ یہ جواب دیا. توجہ کیجیے گا، یہ جو لوگ میٹھا ڈوز دے کر کے پوری قوم کو، میں کیا لفظ استعمال کروں، پوری قوم کو جو بزدل بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے دنوں میں حالت پوچھتے بتایا تم بچ کر کے کیوں چلے آئے؟ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، تمہارے چچا زید شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں کل کیوں بچ کے چلے گئے؟ اس کو جواب دے سکتے حد کرتے ابو جان ان کے چچا ہے کہ زید کے خطاب تھے. میں چچا جان کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اللہ نے ان کو شوق شہادت لکھا تھا، ان کو شہادت کی موت مل گئی، مجھے نہیں ملی، بس میں کیا کہہ سکوں. دیکھ یہ باپ اور یہ بیٹے، یہ باپ اور یہ بیٹے، تو شہادت کا جلیہ اس قدر ان کے اندر پلٹ چکا تھا کہ ان کی جان ان کو وبال محسوس ہوا کرتی تھی کہ اپنی جانوں کی بے قدر قیمت سمجھتے تھے. اس لیے کہ ان اللہ اشارہ میں جب میری نام کو سب مال مال ہوں گا نل جن، اس لیے کہ اللہ نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے لیے خرید لیا. تو جب یہ لڑتے تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم نے گزارشات کی تو حضور نے ان کو قبول فرمایا، اچھا ٹھیک ہے کوئی جنگ ہو رہی تو حضور نے فرمایا اچھا چلو گئے. ان کو زیادہ ہنستے ہوئے کام چلو گئے، ان کو وہ دے دیا آلن دے دیا جھنڈا، فرما دیا کہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں کی فوج کی سرحد ہے. عبداللہ بن مکتوم یہاں کھڑے ہو جاؤ جھنڈا لے کر اسلام کا عالم. راوی کہتے ہیں کہ وہ ایسا وہاں کھڑے ہو گئے کہ جیسے پلر ہوتا ہے، جیسے پلر ہوتا ہے کہ کیا مجال کے وہاں سے پڑ گیا، حتیٰ کہ اسی میں ایک ریلا دشمنوں کا ایسا آیا کہ آپ شہید ہوئے. لیکن جس وقت شہید ہوئے اس وقت بھی اتنا مطلب ان کے ہاتھ میں تھا اور اس شان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. اور وسطنا بھی ان مجاہدین کی حالت یہ ہے کہ یہ لشکر احمدہ میں اندر تک گھس کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد معاملہ کرتے ہیں. تو یہ پانچ قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرمائے. یہ تو اس کا ایک عمومی معاملہ. اب اللہ کا قرطبی کا ایمان افروز بیان کرتا ہے. آج آپ لوگ ابھی پڑھے ہو جائے سب خدا کی یہ دیکھ اللہ کا قرطبی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا سيد القرآن الحكيم واقسم بحياته فقال لعمر كيد من في سكرتهم يعمهم واقسم بخيله وصحيلها ومبالها وقد رحب فيها النار من الحجر فقال والعاديات ضبحا الآيات الخمس. اللہ مقبول تبھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عربی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہے. ان پانچ آیتوں میں بظاہر مجاہدین کی قسم, مجاہدین کی ایکٹیویٹیز کی قسم, ان کے گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے. اللہ قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس میں حضور کی قسم ہے. قسم محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. فرماتے ہیں فقال یاسین القرآن الحکیم, یاسین القرآن حکیم کہہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی قسم یاد فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کی قسم بھی قرآن میں یاد فرمائی. قرآن کہتا ہے انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے مصطفیٰ تمہاری زندگی تمہاری عمر کی قسم یہ گناہ کرنے والے آنجھے ہونے والے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے گھوڑے کی, اس کے ہہنانے کی, حضور کے گھوڑے کی کھروں سے جو غبار اٹھے اس کی, ان کی کھروں سے جو پتھروں پر لگنے کے بعد چنگاریاں نکلی اس کی, ان سب کی قسم یہاں پہ آج فرمائی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ بظاہر مذہبی طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قسم مجاہدین کی یاد فرمائی جا رہی ہے, مگر حقیقت میں ان پانچ آیتوں میں حضور کی حیات, حضور کی طرز زندگی, حضور کے وجود عالم, حضور کے گھوڑے, گھوڑے کے چلنے کی رفتار, غبار اڑنے کی ادا, پر لگنے کے بعد پتھروں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. سبحان اللہ, اچھا صاحب تو انسان بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے. دوسرے کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں, انسان اپنے کردار و عمل سے خود گواہ ہے کہ انسان اللہ کا ناشکر ہے. تفصیل ہو چکی ہے, اس پر گفتگو پوری ہو چکی ہے. ہمارے کچھ مہمان بعد میں تشریف لائے, اس پر ان کے اعتراف بھی ہیں. یہ سورت کا یہ حصہ کیوں ہوتا, اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور نے بعض سیت اللہ مناسب بنی کرانا, بنو کنانا قبیلہ تھا, اس کی طرف کچھ ایک لشکر بھیجا. تو اس کا صورت حال میں حفاظت عالیہ کی خبر ہوا. جب یہ لشکر گیا تو کافی دن تک حضور کو اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی. تو حضور کو تھوڑی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے تھے تو اس زمانے میں ڈاک کا سسٹم نہیں تھا, لیکن وہ پرچا نویسی کا انداز لاتے تھے, چوکیاں قائم کرتے تھے, تیز رفتار گھوڑے ہوتے تھے, اور اس طرح سے دور دراز جگہوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی. اور اسی روش کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نو سدھ جب پڑھنے اپنایا تھا. مدینہ منورہ میں سے عمر فاروق سے جنگ لڑی جا رہی کام کے اعلان تھا, اور دو دو تین تین دن کے اندر خبریں پہنچ جایا کرتی تھی آسانی کے ساتھ. فوج یوں کیا کہ جب حضور کو اس کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی تو حضور کو ذرا سے پریشان ہوئی, وكان استعد عليهم المنذر ابن عمر الانصاری، اس قول پر حضرت منذر ابن عمر انصاری کو کمانڈر بنایا، وكان احد النقباء، اور یہ حضور کے نقباء جو حضور کے نقیب ساتھ میں رہنے والے اسبق برتری ظاہر کرنے والے غلام خدام میں سے تھے، وہ تھے. تو منافقین نے کہنا شروع کیا کہ انہم قتلوا، کہ منذر ابن عمر انصاری کو شہید کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوتا تھا. یار اسلامی سیرت ایک پڑھا کریں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب سونے جایا کیجیے تو کسی بھی اسلامی بک، خاص طور سے تصوف کی یا سیرت کی کتابیں رکھے رہیے، ایک بار اس کا ضرور پڑھیے، ایک بار پڑھ لیا کیجیے تو کم از کم رات میں اس کا خواب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر بھیجتے تو بے قراری سے انتظار کرتے تھے. ایران میں لشکر بھیجا، خبر آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، مدینہ منورہ کے باہر نکل کر کے بے قراری میں ٹہلتے رہتے تھے. ایک مرتبہ پیغام لانے والا بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا دوڑا تھا، وہ آ رہا تھا، حضرت عمر فاروق کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ رکا تو اگر اس نے کہا کہ نہیں مجھ کو چھوڑو، مجھ کو بہت جلد پہنچنا ہے حضرت نبوی شریف، بھائی ذرا کوئی جنگ کی خبر تو اس کو بتلا دے. وہ تیزی کے ساتھ گھوڑا بٹھائے چلے جائے، عمر فاروق پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، اسے پوچھتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، پوچھتے پتا چلا جا رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری ممی نہیں ہے. دیکھ رہے ہو یا خبر آئی، ماشاء اللہ اچھی نیوز تھی، اللہ نے پتہ کرا بہت خوش ہوئی، طبیعت شاد ہو گئی. اب اس کے بعد وہ آیا مجاہد، دیکھا ہوئے فاروق مسجد بیٹھے ہوئے، وہی شخصیت ہے جو ابھی میرے پیچھے دوڑ رہے تھے، وہی یہاں بھی جلدہ بار آپ نے مجھے دبا کیوں نہیں دیا کہ کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے. میں نے جب سے رش لیا تھا مجھے بڑی بے قراری تھی، کوئی اطلاع اس کی نہیں ملی. خدا کی قسم اس معیار کو، اس مقام کو، اس بلندی کو آج کا کوئی انسان اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، گرد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تمہیں فاروق کا درجہ کوئی معمولی درجہ ہے یار، سپر طاقت راستے تھی جیسے بے جیسے والی مسلمان امیر المومنین، اور ایک مجاہد کے پیچھے کیسا دوڑتے جا رہے ہیں. ہمارا نفس اتنا خوفناک موقع دہا بن گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اب کہا بن گیا ہمارا تو یہ پورے پورے اتاری اتاری ہوئے. یہ منافقین تو کہتے شہید کر دیے گئے، نہیں ان کے مجاہدین کے گھوڑوں کی صورت حال یہ ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں تو لشکر کے بیچ کر رہے ہیں، صبح کو جب حملہ کرتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کی خون سے چنگاریاں نکلتی ہیں، دیکھنے کے لائق ہو جایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ لشکر کے جو غمگین نہ ہو انسان اپنی ناشکری پر تو خود ہی گواہ ہے. شدید اور بے شمار کی چاہت میں ضرور ڈر رہا ہے، امام اہل سنت کا دل ڈر رہا ہے، بڑا سخت ہے، مال ہی مال، مال ہی مال، مال ہی مال، مال ہی مال کے تعلق سے کبھی کوئی نرم گوشا نہیں رکھتا ہے، عبادات کے تعلق سے نرم گوشا ضرور رکھ لیا کرتا ہے، عبادات کے تعلق سے نرم گوشا اس کے لیے، مگر مال کے تعلق سے نرم گوشا نہیں، پانچ سینٹ نہیں چھوڑے. مگر کوشش کرتا ہے کہ بمشکل تمام دو منٹ میں فرض ختم ہو جائے، مقابل تو چلی جائے گی. اب کون دیکھتا ہے سنی تو حدیث پاک نگاہ سے بخاری شریف کی ذریعے اس وقت معلوم ہوا، اور نے فرمایا صحابہ کرام کو ستا کر لے گی،
انہیں تمہارے بارے میں شرک اور کفر کی فکر نہیں ہے.
تمہارا مجھے تمہارے بارے میں شرک اور کفر کی فکر نہیں ہے. مجھ کو
مجھے فکر اس کی ہے کہ تمہارے اوپر دنیا غالب آ جائے.
تمہارے اوپر دنیا غالب آ جائے گی. وہی ہے اللہ ماں بہن اور حب الخیر الشدید.
دیکھا ایک حدیث کا بتا رہی ہے یہاں پہ وفی الخبر من لم يعرف قربة خوص غازی ففیہ شعبۃ من النفاق. جو شخص غازی کے گھوڑوں کی عزت و تعظیم کو نہ پہچانتا ہو نہ جانتا ہو اس کے اندر نفاق ہے, وہ منافق ہے. غازی جو میدان جہاد میں جا کر کے قتل کر دیا جائے وہ شہید, اور جو ون کر کے یا شکست خوردہ چاہے جس صورت میں واپس آئے وہ غازی. غازی کی تعظیم اپنی جگہ, غازی کے گھوڑوں کی عزت جو نہ جانتا ہو. فرمایا گیا کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے, ہائپوکریسی اس کے دل کے اندر. اللہ اکبر. حضرت قبور کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں بہت سلام آف سرو اور کھول دی جائے گی جینوں میں قبر سے اٹھائیں گے حشر لا کر کے پیش کیا جائے گا. اب جب حساب کتاب لیا جائے گا تو صرف ساحل کا نہیں جن کے اندر کی جو کیفیتیں ہیں وہ کیفیت کو سوال کیا جائے گا. جو میں نے بتایا ایک آدمی اللہ کا بہت خرچ کرتا ہے بہت خرچ کرتا ہے اور بڑا بچتا ہے کہ میرا نام کہیں آنے نہ ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر یہ خواہش چٹکی آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو جانے کے بڑا اللہ کے راستے میں دیں گے. اس وقت جو دل کی فیت جو دل کے اندر اتنی کیفیت پائی گئی کہ لوگ مجھ کو جانے کی میں اللہ کے راستے میں بہت دینے والا ہوں اور اس سے اس کے دل کی نمائش پتا چلی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے. یہ مت جانیے کہ صاحب ظاہری طور پر میں جو کمی رکھوائی اسی کا سوال ہوا. نہیں, ان سبع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل کان آنکھ دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تو دلی کیفیات اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے جو کیا تھا وہ کس نیت سے کیا تھا, کس خیال سے کیا تھا, کن تمناؤں سے کیا تھا, کس آرزو میں کیا تھا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو تو اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں والے کو خبر نہ ہونے پائے. اس طرح سے تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان ربہم بہم یوم الدین خبیر, بے شک ان کے رب کو اس دن ان سب کی خبر ہے. خبر تو اب بھی ہے لیکن اس دن اس بندے کا ایک ایک عمل جزئی طور پر کلی طور پر کھول کھول کر کے بتا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھتے رہے یہ عمل ایسا تھا تیرا یہ عمل ایسا تھا. میں نے بتایا کہ سورہ زلزال کی بالکل کیفیت و کیٹیگری صورت کے اندر پائی جاتی ہے. آخر میں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کروں میں کہ فرمایا گیا ہے آدمی کا نفس خود اس کی ذات پر گواہی دے گا کہ جو بندہ یہاں کر رہا ہے. غیر کو گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ چند دوسری آدمی جا کر کے ہمارے ساتھ گواہی دے کہ صاحب یہ زید کھڑا ہوگا, یہ بکر کھڑا ہوگا, یہ خالد کھڑا ہوگا کہ صاحب اس نے ایسا کہتا ایسا کہنے سے. نہیں, ان کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہمارے پاس صاحب باڑی خود ہمارے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے.
ہمارے جسم کے حصے نا آدھا جوان ہے یہ خود ہمارے بارے میں گواہی دینے کے لیے کافی اریو منس کے نمایا افواہیں و تو کل یہ منہائی دی و تشہد و جن ہوں بنا کام جیسا ہم آج تمہارے منہ پر مہر مار دیں گے سیل لگا دیں گے تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے تمہارے پیر تمہارے عمل کی گواہی دیں گے جو تم کر کے آئے اور اسی بات کو خسرا فی الصدور کو سورہ تاریخ سے ہی پہلے فرمایا گیا یوم تبلا سرائر سرائے مسجد و بھید اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی پوچھ تاچھ ہوگی فرمایا گیا ہے کہ ان انسان اگر بھی لکھنؤ کے تعلق کو جان فرمایا گیا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا انہا نزلت فی قرط ابن عبداللہ ابن عمر بن نوفل قرشی یہ آیت کریمہ قرط ابن عبداللہ ابن عمر ابن نوفل قرشی کے بارے میں ہے تو یہ سورہ عادیات شریف کا تاریخی تفسیری قرآن فکری پس منظر تھا ہر انسان اپنی تیاری اس دنیا کے لیے کرے اس جہان کے لیے کرے جہاں پہ انسان کو پیش کیا جائے گا اس سے پوچھ تاچھ ہوگی ہمارے خلاف بولنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر فرشتہ بھی ہمارے خلاف نہ بولے جب بھی کوئی بات نہیں ہمارے اعضاء و جوارح خود ہماری دشمنی اور عداوت کے لیے بہت کافی ہے جملہ کیا بولنا سن رہے گا ہمارے ہاتھ پیر کان ناک ناخون دل جگر گردہ یہ خود ہمارے بارے میں ہماری صلاحیت ہماری دشمنی میں گوا دی ہے کہ نہیں کافی ہے اب دوسرے کے اوپر آدمی کیا کر سکتا ہے یا اپنے وجود سے انسان کا الگ کر سکتا ہے ہم دوست بھی ہیں ہم دشمن بھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فلسفہ ہم دوست بھی ہیں اور ہم اپنے دشمن بھی ہیں ہماری دوستی کا کوئی اعتبار ہماری دشمنی کا کوئی اعتبار اگر تدین و تقویٰ پر ازگاری زہد و عبادت رہی تو ہم اپنے دوست ہیں اگر اس کے برخلاف ہوا تو ہم اپنے دشمن ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس وقت سے پہلے توبہ کی توفیق احسن عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مع الجود والکرم علی واسطہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو قرآنیت کے لحاظ سے مفہوم کے اعتبار سے معنوی اعتبار سے تمہاری بولا اس کو معاف فرما دے اور سورہ عادیات شریف اور سورہ زلزال شریف ان دونوں کے جو روحانی معنوی اثرات ہیں وہ ہمارے دلوں پر ایسا جاری فرما دے کہ دنیا کا کوئی بھی لمحہ اس کو ہمارے دلوں سے خرج نہ سکے یا اللہ اور اس کو قبول فرما کے تیرے بھائی بہن اس میں شرکت کیے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما قیامت کے دن ہمیں رسوائیوں سے بچا لے قرآن پاک ہمارے لیے جزا کے کا قبر میں حشر میں ہر جگہ شافے اور مشقے بنا دے حجاب بنا دے جہنم کے عذاب سے اور مونس و خار بنا دے قبر میں اور الصراط پر گزرنے والا ہادی و رہنما اور ہمارے لیے محافظ بنا دے اللہم ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد